الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعص على القوم الفاسقين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پہ بہت احسان فرمایا ہے. ان میں دو نبی مبعوث فرمائے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, اور فرعون سے قبطیوں سے انہیں نجات دلائی. جس ملک میں انہیں انسان تک نہیں گردانا جاتا تھا اس ملک کی سلطنت و حکومت ان کے ہاتھوں سے بلند کر دی, فرعون کو لو لشکر سمیت غرق کر دیا. لیکن یہ کچھ عظیم مزاج کے لوگ تھے, پہلے کسی کو بت پرستی کرتے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بنا دیں. پھر بچڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی توبہ قبول تو فرمائی, لیکن ہزاروں لوگ اس میں قتل ہوئے. اب انہیں حکم ہوا کہ آگے بڑھو اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ, اللہ اسے تمہارے ہاتھ پہ فتح کر دے. یہ ملک یا ریاست تھی اور یہ اس کا مرکزی شہر تھا. علماء تفسیر نے کئی شہروں کے نام لکھے ہیں, لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ ملک شام کا ایک مرکزی شہر تھا, دارالخلافہ تھا. اس کی فتح سے مراد سارے ملک کی فتح تھی. اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ نہ صرف مصر کی بلکہ اس ملک کی حکومت بھی تم لے لو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو وہ کہنے لگے کہ پہلے کچھ لوگ بھیج کر پتہ کرا لیا جائے کیسے لوگ ہیں, شہر کے دفاع کا انتظام کیسا ہے, اس میں فوج کتنی ہے, اسلحہ کیا ہے. اور یہ عموماً ہوتا ہے. اب کس کو بھیجا جائے؟ تو سب کہنے لگے کہ جنہیں سردار آپ نے قبائل کا بنایا ہے تو سرداری کرتے ہیں تو انہیں کام بھی کرنا چاہیے, انہیں کو بھیجا جائے. چنانچہ ان 12 سرداروں کو بھیجا گیا کہ شہر سے پتہ لگا کر. وہ جب شہر کی طرف جا رہے تھے کھوج لگانے کے لیے تو اس میں قوم امالکہ کے کچھ لوگ رہتے تھے جو کافی ڈیل ڈول والے اور تنو مند اور بڑے قداور لوگ تھے. ان میں سے کسی بندے نے انہیں دیکھا تو وہ سب کو گرفتار کر کے لے گیا. ان 12 سے وہ ایک تکڑا تھا. وہاں جب پہنچے تو کچھ لوگوں نے اصل حقیقت حال اگل دی. امالکہ کا جو حکمران تھا اس کے دربار میں مشورہ ہوا انہیں قتل کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کیوں کرتے ہیں, انہیں چھوڑ دیں, یہ تو ہمارے ایک بندے سے ڈر گئے ہیں اور یہ واپس جا کر پوری فوج کو بدل کر دیں گے. آپ انہیں قتل کر دیں گے تو باقیوں کو کیا پتا ہوگا, تو یہ واپس جائیں گے تو یہ تو ڈرے سہمے ہوئے ہیں, سب کو قتل کر دیں گے. چنانچہ انہیں چھوڑ دیا گیا, واپس آ گئے. واپس آئے تو راستے میں آئے تو کرتے آئے کہ یہ حالات عام آدمیوں کو ہر ایک کو نہیں بتائیں گے, لیکن وہ جو کسی کے ساتھ کسی کی دوستی تھی کہ آگے نہ بتانا میں تمہیں بتاتا ہوں, اس طرح سے بات پھیل گئی. دو سردار ان میں ثابت قدم رہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جس کے دل میں خلوص ہو, حالات میں لاکھوں تبدیلیاں آئیں, اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے, اسے قوت دے دیتا ہے, استقامت عطا کرتا ہے. دو ان میں ایسے تھے جن میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خلوص تھا, اور یہی حال شیخ کے ساتھ, سلاسل کے ساتھ تعلق کا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنے دنیاوی اغراض سے, بہت سے لوگ مختلف مقاصد سے جماعتوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, مشائخ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, کوئی دنیاوی فائدے کے لیے, کچھ کاروبار کی دعاؤں کے لیے, کچھ گھریلو مسائل کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں زندگی تو بسر ہونی ہے, وہ تو اللہ کریم کی مرضی کے مطابق ہونی ہے, روزی اس نے دینی ہے, صحت و بیماری اس کے دستے قدرت میں ہے, لیکن اس بندے سے تعلق بلا کے مجھے نصیب ہو, اللہ تو نصیب ہو, کچھ میری اصلاح تو ہو. تو یہ خلوص ہوتا ہے. تو جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں من جانب اللہ استقامت بھی آ جاتی. یہ دو جو تھے ان کے دل میں خلوص تھا, وہ جمے رہے. انہوں نے قال الذين من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب, جو دو بندے جنہیں اللہ نے استقامت عطا فرمائی تھی وہ انہیں کہنے, انعم الله عليهم, یہ ان پر اللہ کا انعام تھا, انہی کا حصہ تھے, اسی قوم میں سے تھے, ان کے ساتھ گئے, سارے حالات دیکھ کر آئے, لیکن وہ اس بات پر قائم تھے کہ اللہ کا حکم ہے, تم کر گزرو, آگے اس کے دستے قدرت میں کیا ہوتا ہے, تمہیں اطاعت کرنی ہے, تم اللہ کی اطاعت, اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے نبی کا جو حکم ہے تم کر گزرو, آگے دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. اور ان کا ہمیں یقین ہے, فیضا دخل تم فینکم غالبون, وہ قد کاٹ میں بڑے اور طاقتور نظر آتے ہیں, لیکن اندر سے کھوکھلے لوگ ہیں. وہ تو ہمیں دیکھ کر, اگرچہ انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا تھا, لیکن وہ ہمیں قتل نہیں کر سکے اس ڈر سے کہ انہیں واپس بھیج دو تو وہ تمہارے اندر بددلی پیدا کر دیں گے اور تم حملہ نہ کر بیٹھو, تمہارے حملے سے تو وہ ڈر رہے ہیں, اور اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو وہ دوسرے دروازے سے بھاگ جائیں گے. لہذا فیضا دخل تم فینکم غالبون, یقیناً جب تم داخل ہوگے تو تم غالب رہو گے. اللہ کریم نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ شاید تمہارے لیے ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اور انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو, اگر اپنے دعوے میں سچے تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرو. جب اللہ کریم نے حکم دیا ہے تو تم نتائج سے بے پرواہ ہو کر حکم کی وجہ آوری کا اہتمام کرو, نتائج اس کے دستے قدرت میں, اور اس نے تمہیں پیش بھی اطلاع دے دی ہے کہ تم غالب رہو گے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں مقیم ہیں, ما داموا فیہا, جب تک وہ لوگ اس میں مقیم ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے. فذهب انت وربك فقاتلا, آپ جائیں اور اپنے پروردگار کو ساتھ لے جائیں اور آپ لڑیں. جب آپ ہیں آپ کے ساتھ آپ کا ویسی بد نصیب قوم تھی کہ اپنے نبی سے کہنے لگے اپنے رب کو ساتھ لے جائیں, گویا تمہارا رب نہیں ہے, تم اسے اپنا رب تسلیم نہیں کر رہے. انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں, اس سے آگے نہیں جائیں گے, یہاں بیٹھے رہیں گے, آپ جائیں جب شہر خالی ہو جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے, اور اگر جہاد کرنا ہے تو آپ لڑیں یا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے آپ اور آپ کا رب لڑیں, ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں, ہاں یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے, جب شہر آپ فتح کر لیں گے تو ہم آ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بہت دل گرفتہ ہوا اور انہوں نے دعا کی, قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, یا اللہ میرا اختیار یا تو میرے اپنی جان پر ہے یا میرا بھائی ہارون علیہ السلام میرے ساتھ ہے, اس پہ بھی میرا اختیار ہے, جو میں کہوں گا وہ کرے گا, لیکن یہ قوم تیرے اتنے احسانات کے باوجود میری بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, یا اللہ ہم میں اور اس قوم میں تفریق کر دے, فیصلہ فرما دے. یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو حکم عدولی کی جرت کی ہے, اس کا فیصلہ تو اپنی بار بار سے فرما دے. اللہ کریم کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انا ہا ہونا قائدون, ہم تو یہی بیٹھے ہیں, اس سے آگے نہیں جائیں گے. قال فانھا محرمۃ علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض فلا تاس علی القوم الفاسقین. اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے جہاد کی بجائے, عمل کی بجائے, تعمیل ارشاد کی بجائے بیٹھ رہنے کو ترجیح دیا. اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہ 40 برس یہیں گھومتے رہیں گے, کہیں نہیں جا سکیں گے. عموماً 30 برس میں ایک نسل گزر جاتی ہے, اللہ نے ان پر 40 برس مقرر کر دیے کہ یہ جو لوگ موجود ہیں یہ سارے اسی وادی میں مر جائیں گے, ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ پھر آگے بڑھے گی. تو 40 برس اس وادی کا نام ہی وادی طیبہ پڑ گیا کہ اس میں وہ آوارہ گردی کرتے رہتے تھے. اس کے باوجود ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے, ہارون علیہ السلام تھے. ان 40 برسوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا. یہ وادی کوئی شام کے کنارے پر مصر اور شام کی سردیں جہاں ملتی تھی وہاں تھی. اس کے بارے علماء لکھتے ہیں کہ 30 فرسخ لمبی اور 9 فرسخ چوڑی تھی, کوئی 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی تھی, وادی تھی. تو 40 برس اس میں گھومتے رہے, جہاں سے چلتے سارا دن سفر کرتے, ساری رات سفر کرتے, صبح دیکھتے تو وہیں بیٹھے, ہفتہ ہفتہ چلتے رہتے, جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں, ہفتے بعد دیکھتے تو مڑ کے اسی جگہ پہنچ چکے ہوتے جہاں سے چلے تھے. 40 برس ان کے اس سفر میں گزر گئے, لیکن پھر بھی اللہ اتنا کریم ہے کہ اس میں بھی انہیں اس نے کوئی دنیاوی تکلیف نہیں ہونے دی. گرمی دھوپ ہوتی تو ان پر بادل سایہ کر لیتا تھا, آسمان سے من و سلوا اتارا ان کے لیے, پھر گڑ گڑ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پانی کے لیے ایک پتھر عطا کر دیا. جب پانی کی قلت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی, اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو عصا ماریں. وہ ایک مناسب سا پتھر تھا, اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے, وہ جب انہیں پانی ضرورت ہوتا اس سے چشمے جاری ہو جاتے, جب وہ بھر چکتے اپنی ضرورت پوری کر چکتے تو خشک ہو جاتا, جہاں جاتے وہ پتھر بھی ساتھ اٹھا کے لے جاتے. اور اللہ نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ جو بچے پیدا ہوتے انہیں جو لباس پہناتے, جو جو بچہ بڑا ہو جاتا تھا وہی لباس بڑا ہوتا جاتا, صاف ستھرا رہتا نہ وہ میلا ہوتا تھا نہ وہ چھوٹا ہوتا تھا. اس کی وجہ उन बुजुर्ग हस्तियों का वजूद था जो उनके साथ मौजूद थे, उनके अपने किरदार की तो उन्हें सजा मिल रही थी लेकिन उसमें भी उन्हें दुनियावी नेमतें नसीब हो रही थी। और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन्हें मबूस फरमा दिया, तो नबूवत की नेमत से वो खाली न रहे। 40 वर्ष उनके वहाँ उस सरगर्दानी में गुजर गए और उसके बाद जो नस्ल आई उसने फिर यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में वो शहर फतह किया और मुल्के शाम की उनकी सल्तनत में शामिल हुए। वतलो अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिलहक इज़कर अबाकुर बामन फतुकब्बल मिन अहदिहिमा वलम यतकब्बल मिन अलआखर। फरमाया इसी मौजू पे इन्हें आदम अला नबी नाम अलैहिस्सलाम के बेटों की बात सुना दी। दोनों भाई थे हाबील और काबील। आदम अला नबी नाम अलैहिस्सलाम का जब मुलाकात हुई मैदान अरफात में अम्मा हुआ से और उसके बाद उनकी औलाद होना शुरू हुई तो उनके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते थे और हर जुड़वां बच्चे एक बेटा और एक बेटी होती थी। अब चूंकि औलाद आदम अलैहिस्सलाम के अलावा तो इंसानियत कोई थी नहीं तो जो जुड़वां होते उनको सगा बहन भाई शुमार करके दूसरे भाई के साथ जो बहन पैदा होती इस भाई की शादी उससे कर देते और जो इसके साथ पैदा होती इसकी शादी दूसरे भाई के साथ कर दी जाती। हाबील और काबील जब बड़े हुए तो काबील कहने लगा कि मेरे साथ जो बहन पैदा हुई है मैं इससे शादी करूंगा, ये खूबसूरत है, हसीन है। जो हाबील के साथ पैदा हुई है वो ऐसी खूबसूरत नहीं है, ये उससे शादी कर दे। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ये तो शर्म जायज नहीं है, इस तरह तो नहीं हो सकता। उसने झगड़ा किया, वहां बात अल्लाह अल्लाह के नबी की अताअत से निकलकर अपने नफ्स और अपनी जात की पसंद और नापसंद पे आ गई। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के हुजूर कोई चीज कुर्बानी पेश करो। तरीका यह हुआ कि जो चीज पेश की जाएगी मैदान में अल्लाह जिसे कबूल फरमाएंगे आसमान से आग आएगी उसे खा जाएगी और जो रद्द फरमा देंगे वो खड़ी रह जाएगी। चुनांचे हाबील और काबील दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। वतलु अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिलहक आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की बात इन्हें सुनाइए, खरी खरी साफ और सही। जब उन्होंने कुर्बानी पेश की फतुकब्बल मिन अहदिहिमा एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली, हाबील की कुर्बानी क्योंकि वो हक पर था, वलम यतकब्बल मिन अलआखर और काबील की कुर्बानी दूसरे की कुर्बानी कबूल न की गई। वो भड़क उठा काल इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिन अल वो कहने लगा काल अक्तुलन्नक मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। काबील कहने लगा हाबील से कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने फरमाया इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिन अल मुत्तकी का देखो अल्लाह के हुजूर में जो बात कबूल होती है वो उन लोगों की होती है जो अल्लाह के लिए खलूस से उसकी इताअत करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। मैंने जो कुर्बानी पेश की मैंने अल्लाह की रजा के लिए पेश की वो कबूल हो गई। तुमने जो पेश की तुम्हारी नियत एक औरत से शादी करने की थी, तुमने अल्लाह की रजा के लिए पेश नहीं की, तुम्हारे दिल में यह था कि मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए ताकि मैं इस लड़की से शादी कर सकूं। तुम्हारे दिल में अल्लाह की चाहत नहीं थी, गैर अल्लाह की चाहत थी। تمہاری رد ہوگی. میرے دل میں اللہ کی چاہت تھی, جو فیصلہ اللہ کر دے میں اس پہ راضی ہوں. میں اللہ کی رضا چاہتا تھا, میری اللہ نے قبول کر لی. وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. انہوں نے فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا, میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, اس لیے کہ قتل ناحق کو اللہ کو ناراض کرنے کا سوچ, میں تو اللہ کی رضا کا طالب ہوں, اور میں اللہ کی رضا کو چھوڑ کر خون ناحق اپنے سر کیوں لوں. تو اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو تجھے اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا, اور میں تو مجھے جو اللہ سے حیا آتی ہے, اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کی عظمت کا احساس ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے, وہ اتنا عظیم ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کا پالنہار ہے. اس کی بارگاہ میں گستاخی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر شے کا پروردگار وہی ہے, خالق وہی ہے, رازق وہی ہے, پالنہار وہی ہے, مالک وہی ہے. تو کسی بھی جرم کو دو اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ گستاخی کیا کی ہے, دوسرا یہ ہوتی ہے کہ کس بارگاہ میں کی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی تو یہ تو ممکن, وہ رب العالمین ہے, میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میں یہ جانتا ہوں انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار ذلك جزاء الظالمين. وہ فرمانے لگے کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو خطا یا نادانستگی میں یا دانستگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, اگر کوئی گناہ میرے ذمے ہے, تو اللہ وہ بھی تیرے سر ڈال دے گا اور تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا, کہ ظالموں کی یہی سزا ہے, غلط کاروں کو یہی نتیجہ نصیب ہوتا ہے. آدمی غلط کرتا رہتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا, لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو پھر بڑے بڑے خطا کار جو ہیں ان کی ہوا نکل جاتی ہے. جب فرعون جیسے ظالم جابر متکبر نے بھی موت کو سامنے دیکھا تھا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں, تو ارشاد ہوا کہ اب وہ وقت گزر چکا, اب تو نے بردوخ دیا, اب تو موت کے فرشتے تیرے سامنے. ایمان بالغیب مطلوب تھا, جب وقت تھا اس وقت تو اکڑتا رہا اور اپنے تکبر میں رہا اور برسوں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ڈٹا رہا. اب وہ وقت گزر گیا, اب تو تیرے سامنے موت کے فرشتے موجود ہیں, اب توبہ کا وقت نکل چکا. تو بڑے بڑے جابر جو ہیں ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے. دنیا میں جو چند روزہ مہلت ہے اس میں لوگ اکڑتے رہتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. اور سمجھتے ہیں کہ عذاب الہی مذاق ہے. ایک عام جملہ ہے زبان زد عام, لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کس ڈٹھا بھائی کون مڑ کے آیا. یہ جملہ بظاہر تو چھوٹا سا لایا ہے, لیکن در حقیقت یہ کفریہ جملہ ہے اور کہنے والا ایمان سے خارج ہو. اللہ کریم نے اپنی کتاب میں سارا سمجھا دیا, ساری بات بتا دی, اس پر یقین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتا دی, اس پر یقین نہیں ہے. اور مطالبہ یہ کرتے ہو کہ مر کر کوئی نہیں آیا, یہی کفار کہتے تھے کہ نبی ہمیں کہتا ہے قیامت ہوگی مردے زندہ ہو جائیں گے, تو آج تک جو ہمارے باپ دادا مرتے رہے ان میں سے تو کوئی زندہ نہیں ہوا. یعنی وہ حضور کی تصدیق نہیں کرتے تھے، اللہ کے ارشاد کی تصدیق نہیں کرتے، کہتے تھے کوئی مڑ کے تو نہیں آیا. آج بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ حرام کھانے سے، بری محفلوں میں بیٹھنے سے، بکواس کرنے سے، فضول اور واہیات باتیں سارا دن کرنے سے جو دل پہ زنگ جمتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر کفریہ کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ساری دنیا بھی برزخ میں جو پہنچ چکی ہے وہ پلٹ آئے تو اتنا صحیح نہیں بتا سکتے جتنا درست محمد الرسول اللہ نے بتایا. اگر سارے مرنے والے بھی آ جائیں تو ہر کوئی اپنا حال بیان کر سکے گا، حقیقت کے حال نہیں بیان کر سکے گا. وہ اللہ نے بتایا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. گناہ کا صدور ایک اور بات ہے، اور اس کو معمولی سمجھنا یا اس پر اکڑنا یا تمسخر اڑانا احکام شریعت کا، یہ بہت بری بات، بہت بدنصیبی کی بات ہے. اور ایسی حرکتیں بندے سے اس وقت سرزد ہوتی ہیں جب وہ ایمان سے خالی ہو چکا. تو انہوں نے فرمایا بھائی اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے جرائم جو ہیں وہ بھی تیرے سر آ جائیں گے اور تجھے دوزخ میں جلنا پڑے گا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظلم کہتے ہیں وَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحْلِهِ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو. یعنی کوئی بھی غلط کام جو کیا جائے وہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک. تو فرمایا ظلم کرنے والے یا برائی کرنے والے یا غلط کاروں کی سزا یا انجام جہنم ہے. فتبعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پہ اکسایا. بات نفس کی آ گئی نا، انسان آمیزہ ہے بدن اور روح، اور بدن محض ایک آلہ ہے، حقیقی انسان روح ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان کی بات کی جائے تو مراد روح سے ہوتی ہے. بدن ایک سواری ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ہتھیار ہے مادی دنیا میں، جسے استعمال کر کے روح اپنا وقت، اپنا آزمائش کا وقت پورا کرتی ہے. جس طرح روح کے اجزاء ہیں عالم امر کے لطائف ہیں روح میں، اسی طرح بدن کے اجزاء میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی اللہ کریم نے شامل فرمائی، اجزاء بدن ہیں. ان چاروں کے ملنے سے نفس پیدا ہوتا ہے. اب اگر نور ایمان نصیب ہو، نور نبوت نصیب ہو، نور ایمان سے مراد ہے وہ انوارات قلب میں آ جائیں وہ جو قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتے ہیں، تو روح مضبوط ہوتی ہے. روح اگر مضبوط ہو، روحانیت مضبوط ہو، تو مادی خواہشات دب جاتی ہیں. اور یہی نفس جو ان عناصر اربع سے بنا ہے اور جسے نفس امارہ کہتے ہیں، ان النفس الامارۃ بالسوء، یقینا نفس برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، پھر یہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ملامت کرنے والا، برائی سے روکنے والا. اور اگر اللہ روحانی قوت دے اور روحانی زندگی نصیب ہو جو مقصد ہے، اور اتباع نبوت نصیب ہو، تو روح ترقی کر جائے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ نفس کی حالتیں ہیں. اگر برکات نبوت سے دور ہوتا جائے اور گناہ کی طرف مائل ہوتا جائے تو پھر یہ نفس امارہ بن جاتا ہے. یہاں یہی بات فرمائی فتبعت لہ نفسہ، اس کا نفس چونکہ امارہ بن چکا تھا، نور نبوت کلر سے جا چکا تھا، خشیت الہی نہیں تھی، تو نفس نے اسے بھائی کے قتل کا حکم دیا، فقتلہ، اس نے بھائی کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر چکا تو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، فاصبح من الخاسرین، قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت برا کیا. اب یہ ہر ظالم کو، ہر خطا کار کو، ہر بدکار کو یہ تأسف ہوتا ہے. اسی لیے کسی ظالم، کسی بدکار، کسی بے دین کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ان پہ متاسف ہوتا رہتا ہے اور پچھتاتا رہتا ہے، اس کی زندگی خارزار بن جاتی ہے. گناہ کرتا ہے حصول لذت کے لیے، لیکن حاصل پریشانی ہوتی ہے. یہی حال اس کا بھی ہوا. اب چونکہ یہ پہلی موت تھی، اس سے پہلے ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، اسے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ بندہ مر جائے یا مار دیا جائے تو اسے کیا کیا جائے. اللہ کریم نے کوے دو فبا صلی اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیج دیا جس نے ایک مردہ کوے کو اٹھا رکھا تھا، اس کے سامنے وہ آیا. جب حسف الارض لیریہو کیف یواری سوات اخی، اس نے اس کے سامنے پنجوں سے چونچ سے گڑا کھودا، اس مردہ کوے کو نیچے رکھ کے پھر پاؤں سے اس پر مٹی ڈال کے برابر کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ اسے تعلیم دوں کہ اب مرنے والے کو کس طرح سے دفن کیا جاتا ہے. وہاں سے مردوں کی تدفین کا طریقہ شروع ہوا، جو اب تک مسلمان الحمدللہ جنازہ پڑھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور اسے اللہ کے نام پر دفن کر دیتے ہیں، اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں، زمین میں دفن کیا جاتا ہے. یہ فطری طریقہ ہے جو اللہ کریم نے تعلیم فرمایا. اس وقت اسے احساس ہوا اور کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا بہت افسوس کی بات ہے، میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا اور ان میں شعور تو اتنا بھی نہیں کہ اس کوے جتنی عقل تو ہوتی مجھ میں، اور مجھے یہ تو پتا ہوتا کہ مردے کو کیسے ڈھانپا جاتا ہے، یہ مرنے والے کو کہاں کرنا ہے. میں تو اس کوے کی سوچ سے بھی گیا گزرا بندہ تھا، مجھ میں تو اتنا شعور بھی نہیں. پھر اس نے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا، فاصبح من النادمین، اور اس پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ندامت اس کے گلے میں پڑ گئی. اصل یہ بھی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اب اسے ندامت یہ ہو رہی تھی، یہ ندامت نہیں تھی کہ میں نے بھائی کو کیوں قتل کیا، ندامت یہ تھی کہ مجھے یہ شعور کیوں نہیں آیا کہ میں اس طرح چھپا دیتا لاش کو اور اس طرح دفن کرتا. قتل پہ تو ندامت ہوتی، پھر تو توبہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف جاتا، لیکن وہ توفیق نہیں ہوئی. اپنی کم عقلی اور اپنی اس کمزوری پہ ندامت ہو رہی تھی کہ دیکھو ایک کوے میں بھی شعور تھا، اس نے ایک مردہ کوے کو کس طرح مٹی میں چھپا دیا اور مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آئی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے بنی اسرائیل پہ بھی یہ فرض کر دیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. ہم نے بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ قتل انسان جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک فرد کا قتل، اس کی سزا پوری انسانیت کے قتل کے برابر کی جائے، یعنی جز کو کل شمار کیا جائے گا. یہ بہت بڑی گستاخی ہے جب تم زندگی کا ایک لمحہ کسی کو دے نہیں سکتے، تو تمہیں زندگی چھینے کا اختیار کہاں سے ملے؟ جو چیز تم دے نہیں سکتے وہ تم چھین کیسے سکتے؟ और फिर एक फर्द को कत्ल करते हो तो वो इंसान का नहीं इंसानियत का कत्ल शुमार। और ये आज भी ये हुक्म ऐसा ही है, बिला जवाब बगैर हुक्म शरी वो मालिक है जिसने जिंदगी दी है वो ले सकता है। किसी जुर्म की सजा में या जिहाद में अल्लाह कत्ल का या किताल का हुक्म दे तो वो उसकी मर्जी, वो उसके हुक्म पे मारे। अपनी जात के लिए या जाती गुस्से में या जाती मफाद के लिए या जाती इंतकाम के लिए किसी को कत्ल किया जाए तो ये इतना बड़ा जुर्म है जैसे किसी ने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। सारी इंसानियत आदम अला नबी ना सलातो वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों पर मुफीद है। अन्नमा कतल अन्नास जमिया, अन्नास औलाद आदम पे इतलाक होता है इसे, यानी जितनी इंसानियत जितनी इंसानी जिंदगी वजूद में आनी है गोया वो सब का कातिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि आज जिस दौर में हम और जिस सतह पे हम बैठे हैं यहां तो कत्ल इंसानी तो कोई बात ही नहीं, यूं मारने से भी आसान है, जिसका जी चाहता है जिसको जी चाहता है कत्ल कर देता है। और अजीब बात है, इस ऐत की अजीब बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने भाई को कत्ल कर दिया। उसकी एक वजह थी, वो जानता था ये कौन है, उसे पता था इसकी शादी हो रही है, कोई वजह भी थी, उसे भी पता था कि ये इस वजह से मुझे कत्ल कर रहा है। आज जो कत्ल हो रहे हैं मकतूल को पता ही नहीं होता मुझे किसने कत्ल कर दिया और मुझे क्यों कत्ल कर दिया, और कातिल को पता ही नहीं होता मैंने कितने बंदे कत्ल कर दिए क्यों कत्ल कर दिया। एक खुदकुश जैकेट लेकर किसी मस्जिद में किसी मजमे में किसी जलसे में किसी दुकान में हटा देते हैं, कितने बंदे मरे वो कौन थे, मर्द थे औरतें थीं बूढ़े थे जवान थे बच्चे थे बीवियां थीं, गुनाहगार थे बेगुनाह थे मोमिन थे काफिर थे नेक थे बदकार थे आलम थे जाए कोई पता नहीं। मारने वाला तकल्लुफ नहीं करता कि ये जान तो ले किसको मार रहा, मरने वाले को तो खैर पता ही नहीं मुझे किसने मार दिया ये नहीं, ये तो जुल्म की इंतहा है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हर अमल अपना रद्द अमल छोड़ता है। क्या ये जब से पाकिस्तान बना है तब से इस तरह कत्ल और दहशतगर्दी होती आ रही है या अब आके शुरू हो गई है गुज़श्ता कुछ अरसे में? इसका मतलब है कि जो काम बाद में होता है वो रद्द अमल होता है। कुछ उमूर ऐसे भी हैं जो हम खुद जानबूझकर हमारी हुकूमत करती है जिसके रद्द अमल में ये कत्लेआम शुरू हो गया। ये बातें तल्ख हैं लेकिन किसी भी बीमारी की जब तक वजह मालूम ना उसका कोई इलाज नहीं। तबीब या डॉक्टर क्यों तहकीक करते हैं, क्यों टेस्ट करवाते हैं, क्यों मशीनों में भेजते हैं कि इसका असल सबब पता लगे, वो सबब रफा किया जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इस दहशतगर्दी का सबब जो है मेरी राय में, मैं भी गलत हो सकता हूं लेकिन मैं पूरे खुलूस से कह रहा हूं, मेरे सामने कुरान करीम है, मैं मेंबर रसूल पर बैठा हूं, बाबूज जुम्मे का दिन है, पूरी दयानतदारी से जो मैं समझता हूं मैं वो कह रहा हूं कि अंग्रेज ने जब इस मुल्क पे कब्जा किया तो उसने हमारा तालीमी निजाम तबाह किया, हमारा माशी निजाम तबाह किया, हमारा सियासी निजाम तबाह किया, हर शोबे जिंदगी में अदालती निजाम को तबाह किया, और उसने एक गुलामाना निजाम से कॉलोनियल सिस्टम कहा जाता था, एक गुलामाना निजाम तालीम, एक गुलामाना मईशत, सूदी मईशत जो मुसलमान कतन हराम है मुसलमान के लिए, उसी तरह से अदालती निजाम अपनी मर्जी से बनाया और शरीयत इस्लामिया को छोड़कर मोहम्मद ला एक घड़ा, और इसी तरह से सियासी निजाम बनाया, चलता रहा उसका कब्जा 100 साल तक रहा, लेकिन आखिर लोग उसके सामने खड़े हो गए, इनकलाब आया, लोगों ने जाने दी, لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں عزتیں لٹیں، لوگ بے گھر ہوئے، لیکن اس نظام کو لوگوں نے ٹھکرا دیا اور مصیبت کو سر سے ملک آزاد ہو گیا. پھر چاہیے تھا نا آزاد ملک کا آزاد نظام ترتیب دیا جائے، آزاد ملک کا آزاد تعلیمی نظام بنایا جاتا جو اسلامی قانون کے مطابق ہوتا، جو ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دیتا اور ہمیں ہماری اصل سے بھی آگاہ کرتا. نہیں ہوا. عدالتی نظام اسلامی بنایا جاتا، نہیں ہوا. وہی انگریز کا نظام ابھی تک چلتا. معاشی نظام اسلامی بنا، نہیں بنا. سیاسی نظام کو اسلامائز کیا گیا، نہیں کیا گیا. یعنی 61 برس میں وہی کالونیل نظام ہمارے حکمرانوں نے ہم پر قائم رکھا. کالونیل نظام کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ مزدوری کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور فائدہ اٹھانے والا مالک ہوتا ہے. عوام کے حصے میں محنت و مشقت آتی ہے، اس کے ثمرات لپیٹ کر حکمران عیاشی کرتے ہیں. ہم 61 برس سے یہی تو کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. خودکش حملے، بغاوت غلط ہے، قتل عام غلط ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ لوگوں پر وہی انگریز کا رائج کردہ نظام جاری کر کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو غلام بنا کے ان پر ظلم توڑتے رہو؟ کیا یہ درست ہے؟ اصل مرض یہ ہے کہ ہمارا انداز حکمرانی جو ہے وہ غلط ہے، اس کے رد عمل میں یہ قتل عام ہو رہا ہے. اب یہ انصاف وہ اللہ کرے گا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے، کون شہید ہے اور کون قتل ہوا. ہر کوئی اپنے مرنے والے کو شہید کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو میدان حشر میں اور قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ شہید کون ہے اور کون مظلوم ظلمن قتل ہوا اور کون ظلم کرتے ہوئے مارا گیا. آخر فرعون بھی تو مارا گیا تھا، اسے کون شہید کیا. تو ہمارا حال اب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے ایک بندے کو بے گناہ ظلمن قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور آج یہ گناہ ہمارے ہاں اتنا سستا ہو گیا کہ اسے جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. جس کا جی چاہتا ہے بم پھوڑ دیتا ہے، گولی چلا دیتا ہے بندوں کو ماں. یہ اسلامی ریاست ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دروازے پر بلوک بردار بندے نہ کھڑے کرو تو آپ آرام سے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا تماشا ہے؟ ہم کسی کفرستان میں رہ رہے ہیں، کسی کافروں کے نرغے میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مزدوری کرنے جاتا ہے، سبزی لینے جاتا ہے، دکان پہ کام کرنے جاتا ہے، ملازمت کرنے جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. نہ اگلے کو پتا نہ پچھلے کو پتا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قتل کرنے والے بھی ظالم ہیں اور اس کالونیل سسٹم کو جاری رکھنے والے بھی ظالم ہیں. ومن احیاها، کسی نے کسی مظلوم کی مدد کی، کسی بیمار کو، کسی مریض کو، کسی ظلم و قتل ہونے والوں کو قتل ہونے سے بچایا. اگر یہ نہیں کہ جہاد میں کوئی کافر کو قتل ہونے سے بچائیے، جس پر شرعی سزا جاری ہو جائے اسے بچائے، وہ اس میں نہیں ہے. وہ جو ظلم قتل کیے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو اگر کسی نے بچایا، اسے اجر بھی اتنا ہی ملے گا جو ہے اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور میرے رسول ہمیشہ واضح دلائل لے کر تشریف لاتے رہے. ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، لیکن لوگوں کا مزاج ایسا تھا کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیمات کے باوجود دنیا پہ ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے رہے، اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا اتباع نہیں کیا. جس طرح 61 برسوں میں ہمارے حکمرانوں نے، جنہوں نے پبلک کو نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے یاد ہے کہ بڑا عرصہ تک بڑے بڑے شہروں کی دیواروں کو یہ نعرہ لکھا رہا ہے، پھر ہمارے پنجاب میں جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے حکمت مٹوا دیا کہ اب یہ بات پرانی ہوگی، اب جانے دو، اب جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا وہ پرانا ہو گیا، جانے دو، تو جو وعدہ اس نے ہم سے کیا تھا کہ تمہاری حفاظت کروں گا وہ بھی اس نے بھی کہا اب جانے دو، اب بھگتو، ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کسی قوم کے لیے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ عجیب بات ہے، گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو کہ خود اپنی قوم اپنے قوم کے لیے بھیڑیا بن جائے، بھیڑیے اور درندے بھی اپنے بچے تو نہیں کھاتے، یہ کون سی قوم ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور اپنے ہی افراد کو قتل و غارت اور تباہ بھی کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، وزیر اعظم صاحب نے اعلان جنگ کر دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کس کے خلاف اعلان جنگ کیا، حکومت پاکستان نے پاکستانی شہریوں کے خلاف؟ یہ دنیا کی انوکھی جنگ ہے، دنیا کا نرالا اعلان جنگ ہے، اور شاید یہ نہیں سوچا گیا کہ جنگ کی ضمانت تو کوئی نہیں دیتا، پتا ہو خدا نہ خواستہ فوج ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہو؟ جس وزیر اعظم نے اعلان جنگ کیا ہے اسے کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ فوج فتح ہی کرے گی؟ اگر فوج فتح نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ کاش جیسا ہم کہتے ہیں ایسے ہم مسلمان ہوتے، اور غیر ملکیوں کو اور کافروں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ اللہ کی رسول کی رضا کے لیے کام کرتے تو یہ مصیبتیں کٹ جاتی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔